الحمد لله كفى وسلاما على عباده الذين اصطفى، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگو، سورہ مائدہ کی آیتیں ہیں. سب سے پہلے اس کا ترجمہ عرض کروں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور وہ جب کلام سنتے ہیں، وہ کلام جو آپ پر اتارا گیا، ترا اعینہم تفیض من الدمع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں کو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے ہوں گے. اور یہ آنسو کا بہنا اس وجہ سے، اس لیے کہ آدمی کی آنکھوں سے آنسو بہت وجہ سے نکلتے ہیں، خوف سے، خوشی سے. قرآن کریم اس کی وضاحت بھی کر رہا ہے، مما عرفوا من الحق، ان کے آنکھوں سے آنسو کا نکلنا اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. اور حق سے ان کا دل متاثر ہوا، اللہ کے کلام سے ان کا دل متاثر ہو گیا. جب دل متاثر ہوتا ہے تو زبان سے بھی اس کا اظہار ہوتا ہے. کہنے لگے، یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے پروردگار، ہم اس کلام پر ایمان لائے، اس حق کو قبول کرتے ہیں، ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ دیجئے جن لوگوں نے گواہی دی ہے. وما لنا لا نؤمن باللہ، ہمارے پاس کیا بہانہ ہے، ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم اس اللہ پر ایمان نہ لائیں. وما جاءنا من الحق، حالانکہ اس اللہ نے تو حق ہمارے سامنے اتار دیا. ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، ہم اس اللہ سے، اپنے پروردگار سے، اس بات کی قوی امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں نیک بندوں میں شامل کرے گا. جیسی امید تھی ویسا بدلہ مل گیا فوراً. فأصابهم الله بما قالوا، جو انہوں نے کہا ہم نے اس کا بدلہ دے دیا. کیسے دیا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کے ذریعے جن محلات کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی. وذلک جزاء المحسنین، یہ ایسے پاک لوگوں کا یہ بہترین بدلہ ہے. دوستو، یہ چند آیتیں ہیں سورہ مائدہ کی جو آیت آج پڑھی گئیں، یہ اس کا ترجمہ تھا. اس کا مفہوم ذہن میں آنے کے لیے ایک بات ضروری ہے کہ ان آیات کا شان نزول ہم سمجھیں، کہ یہ آیات کس وجہ سے، کس سبب سے نازل ہوئی. مختصر طور پر عرض کروں، جیسا کہ آپ حضرات بھی سیرت سے بخوبی واقف ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ نے بھی پڑھی ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دو ہجرتیں فرمائی، ایک حبشہ کی طرف، ایک مدینہ منورہ کی طرف. مدینہ منورہ کی ہجرت سے پہلے مسلمانوں میں بعض مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. حبشے والوں نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ کچھ لوگ آئے ہیں اور ایک نئے دین کی بات پیش کر رہے ہیں، ہماری گزارش ہے کہ ان کو نکال دو، یہ پہلے ہی سے ہوتا آ رہا ہے. لیکن بادشاہ تھا بڑا عقل مند، ان لوگوں کو نکالنے سے پہلے ان کو اپنے دربار میں بلایا کہ حقیقت کیا ہے پوچھ لیں. جب حقیقت چاہی تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سارے درباریوں کے سامنے اسلام کا مختصر مگر جامع تعارف کیا، اسلام کی تعلیمات کو بتایا، جس سے بادشاہ حبشہ کا جس کا نام نجاشی تھا ان تعلیمات سے متاثر ہو کر کہنے لگا، یہ تو وہ تعلیمات ہیں جو بالکل عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہیں، تمہیں تو اس ملک سے نہیں نکالا جائے گا، تمہیں یہی رہنا پڑے گا، اور اعزاز اکرام ہدیے اور تحائف کے ساتھ انہیں وہاں ٹھہرایا۔ جب ان مسلمانوں کو اطلاع ملی کہ مکہ مکرمہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو ان کا بھی ارادہ ہوا کہ چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم وہاں چلے جائیں۔ جب یہ جانے لگے تو یہ نجاشی بادشاہ نے 70 علماء نصارہ کو ان مسلمانوں کے ساتھ کر دیا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، آپ نے ان کے سامنے سورہ یاسین تلاوت کی اور سورہ یاسین آپ پڑھتے گئے اور ان کا انداز سننے کا قرآن بتا رہا ہے، اتنا پسند آیا ان کا سننا اللہ کو، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نمونہ بتایا کہ یہ ہے سننے کا حق، اللہ کے کلام کو پڑھنے کا اور سننے کا کیا حق ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو آپ پر اتارا گیا جب آپ پڑھ رہے تھے اور یہ سن رہے تھے تو آپ دیکھتے ہوئے ہوں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے تھے، اور یہ آنسوؤں کا بہنا اس وجہ سے کہ ایک بہت عرصے دراز سے حق کے تلاش میں تھے، لیکن جیسے ہی حق مل گیا تو مارے خوشی کے آنسو نکل پڑے، اور ایسا حق ادا کیا انہوں نے سننے کا، فوراً زبان سے کہنے لگے آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، کہ ہم ایمان لائے، ہمیں بھی لکھ لیجئے مسلمان ہیں۔ تو میرے بھائیو، ان آیتوں میں ایک بات جو عرض کرنے کی اور غور کرنے کی ہمیں یہ ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے کا اور سننے کا کیا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو محض الفاظ قرآن کی تلاوت مطلوب نہیں ہے، لیکن ہاں صرف آدمی الفاظ قرآن کی بھی اگر تلاوت کرے تو ایک ایک حرف پر 10-10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک ایک حرف پر 10-10 نیکی، سننے پر بھی نیکی، پڑھنے پر بھی نیکی، لیکن مقصود جو ہے وہ حق تلاوت ہے، تلاوت کا حق۔ وہ کیا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دیا وہ کتاب ایسی پڑھتے ہیں کہ جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اور جو تلاوت حق کی کیفیت کے ساتھ جو پڑھتے ہیں ان کی بھی کیفیت بیان کی قرآن نے، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب وہ ہمارا کلام پڑھتے ہیں تو ان کے ایمان میں ترقی ہوتی رہتی ہے، اندر سے ایمان جو ہے جوش مارتا ہوا اس کی لہر اندر سے اٹھتی ہے، اور اس ایمانی کیفیت میں وہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے کلام فرما رہے ہیں، اور اندر سے ان کی ضمیر پکار اٹھتی ہے ایک ایک آیت پر، ایک ایک حکم پر، آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، ایک ایک آیت پر ہم ایمان لاتے ہیں، ایک ایک حکم پر ہم ایمان لاتے ہیں، ہمیں بھی ان لوگوں میں سے لکھ دیجئے۔ ایسی محبت اللہ سے اور اللہ کی کتاب سے کہ ایسی محبت کے ساتھ جب پڑھتے ہیں تو دل کی دنیا بس قرار تھی وہ تو سکون پا جاتی ہے۔ یہ سب سے پہلے حق تلاوت کا سب سے پہلا نمبر ہے کہ قرآن پڑھنے والا پڑھ رہا ہے اور اندر سے اس کا ایمان بڑھتا ہوا محسوس ہو، اور دوسری بات کہ اس کے دل میں اللہ کے کلام کی، قرآن کے پڑھنے والے کے دل میں اللہ کے کلام کی عظمت اور اس کی ہیبت بھی طاری ہو، کہ احکم الحاکمین ایک عاجز ناچار بے بس بے کس بندے سے خطاب فرما رہے ہیں، احکم الحاکمین خطاب فرما رہے ہیں، اور اس کے پڑھنے میں اس کی آواز پست ہو، دل اندر سے پگھل رہا ہو، سر سے لے کر پیر تک اس کا وجود بندگی کا نمونہ ہو، اس کا مطالبہ اللہ نے خود کیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم قلوبهم الى ذکر اللہ. کہ اندر کی بے قراری اور ظاہر کی تابعداری، یہ دونوں اللہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اللہ جس نے بہترین کتاب اتارا، اور اس کتاب کو کیسے پڑھتے ہیں اور کیسے سنتے ہیں؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، اللہ سے ڈرنے والے اس کتاب کو جب پڑھتے ہیں اور اس کتاب کو جب سنتے ہیں تو ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یکشعر یعنی کیا ہے؟ کپکپی تاری ہو جانا. پھر ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ، اپنے اندر اور اپنے ظاہر اور اپنے باطن سے اللہ کی اطاعت کے آگے جھک جاتے ہیں، ان کا جسم بھی تابع، ان کا دل بھی تابع. ذالک ھدی اللہ، یہ ہدایت کی علامت ہے کہ رحمتوں کی آیت ہو تو دل نرم ہو جائے، عذاب اور خوف کی آیتیں ہیں تو بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. صحابہ کا معمول کتابوں میں یہی لکھا ہے، خود حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے ابا بڑے دل کے نرم تھے، قرآن کی جب تلاوت کرتے تو ان کی آنکھیں بے قابو ہو جاتی. خلیج ایک تابعی ہے، ایک جگہ کھڑے ہو کر ایک کمرے میں کل نفس ذائقۃ الموت بار بار اس آیت کو پڑھ رہے ہیں. کونے سے آواز آئی، کتنا پڑھ رہے ہو؟ تمہارے اس بار بار دہرانے کی وجہ سے کتنے جگر پھٹ چکے ہیں. تقشعر منہ جلود، یہ مطالبہ کیا اللہ نے کلام میں کہ اللہ کا کلام پڑھ کر، اللہ کا کلام سن کر ہمارے دلوں کی رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ہمارے دلوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ہمارے دلوں میں خشوع کی کیفیت پیدا ہو جائے. اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو قرآن نے اس کو بیماری کہا ہے، اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو قرآن نے اس کو بیماری کہا. میں پوری قرآن کی بات کر رہا ہوں. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. کیا ہو گیا ان لوگوں کا حال؟ اللہ کا حکم جب سامنے آتا ہے تو ان کے دل جھکتے کیوں نہیں؟ کیوں جھکتے نہیں؟ اور وجہ آخر میں بتائی، فقست قلوبهم. یہ بیماری ہے، اس بیماری کو دور کرنا پڑے گا کہ اللہ کے کلام کو پڑھ کر، اللہ کے کلام کو سن کر دلوں کے اندر بے قراری پیدا ہو. یہی تلاوت کی حقیقت ہے، قرآن کی یہی حقیقت ہے. اس کے بغیر اگر یہ کیفیت ہمیں پیدا کرنی ہے، پڑھتے پڑھتے یہ کیفیت پیدا ہوگی. جیسے قرآن میں ایک جگہ فرمایا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. قرآن سے محروم وہ شخص ہے جس نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا، یا قرآن سے بے تعلقی، قرآن کی زندگی نہیں ہے اس کے اندر، ایک یہ قسم کا محروم ہے. قرآن سے محروم ایک وہ قسم ہے کہ قرآن کو پسے پشت ڈال دیا اور قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں. لیکن علماء نے اس کی تفسیر میں ایک اور بات بتائی، ایک اور محروم بھی ہے قرآن کا. وہ کون ہے؟ جس نے محض قرآن کو خوش الہانی کا ذریعہ سمجھا، جس نے محض قرآن کو ایک غور و فکر کی کتاب سمجھی، جس نے قرآن کو صرف حوالے کی کتاب سمجھی، تقریر کے وقت، تحریر کے وقت قرآن کے کچھ مضامین نکال لیے اور کہہ دیے. ممکن ہے، ہو سکتا ہے، ہزار آدمیوں کے درمیان قرآن کی بنیاد پر اس نے اپنی شخصیت کا سکہ بٹھا دیا ہو، لیکن اس کی بنیاد پر وہ قرآن کی حقیقت سے محروم ہے. ہو سکتا ہے وہ اپنے قلم اور اپنی زبان کی طاقت سے قرآن کے علوم و معارف اور اسرار بیان کر رہا ہو، لیکن اس کی زندگی اگر اس کی حقیقت سے خالی ہے تو قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, بیٹھ کر تو قرآن کا درس دیتے ہو اور اپنی زندگی بالکل خالی ہے, افلا تعقلون, اتنی بھی سمجھ نہیں تمہیں, یہ بھی ایک قسم کی محرومی ہے, یہ بھی ایک. اور قرآن کا مطالبہ کیا ہے؟ قرآن کا مطالبہ تو یہ ہے ظاہر اور باطن جب اللہ کا کلام کان میں پڑے, دل میں دستک دے اللہ کی آواز, تو فوراً یقین اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. اللہ اپنے بندوں کی تعریف کر رہے ہیں, جب ان پر ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں یہ مارے روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں. بیان کے بعد سب لوگ سجدہ کر کے جائیں, یہ آیت سجدے کی پڑھی. یہ تو اندر, اور ظاہر کا تو وہ کیفیت بیان کی, آمنا فاکتبنا مع الشاہدین, ظاہر ایسا باطن ایسا. اس حقیقت کے ساتھ اگر کوئی اللہ کا کلام پڑھتا ہے, اس حقیقت کے ساتھ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں, تو اندر کی جو مردہ روح ہے اس کے اندر ایک زندگی پیدا ہوتی ہے. جو حدیث میں وعدہ ہے کہ قرآن دلوں کا زنگ دور کرتا ہے, وہ اس کیفیت کے ساتھ دلوں کے زنگ دور ہوتے ہیں. اور جو قرآن کا مقصد ہے کہ انسانیت کو گمراہی سے, اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے کر جانا, وہ وہ کیفیت اس طرح سے ملتی ہے. اللہ کے کلام کو سننے کا, اللہ کے کلام کو پڑھنے کا طریقہ بتایا, ایک اور جگہ بتایا, فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. اللہ اکبر, اللہ اپنی کتاب کو پڑھنے کا اور سننے کا طریقہ خود بتا رہے ہیں, خود اللہ بتا رہے ہیں یہ کتاب ہماری ہے, اس کو پڑھنے کا اس لیے کہ یہ کوئی جغرافیہ یا تاریخی یا کوئی کتاب ایسی نہیں ہے, یہ کلام ہے ہمارا, یہ احکم الحاکمین کلام ہے. کیسے؟ کوئی خبری سنا دیجئے ان بندوں کو, فبشر عباد, ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے جن کی صفت یہ ہے الذین یستمعون القول, جو ہمارے کلام کو کان لگا کر سنتے ہیں. الذین یستمعون القول, جو ہمارے کلام کو کان لگا کر سنتے ہیں. صرف سننا نہیں ہے, سن کر واہ 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 نہیں ہے, بہت اچھا ہے, اسلام بہت بہترین ہے, قرآن بہت بہترین ہے, یقولون بی افواہہم ما لیس فی قلوبہم, جتنے بولتے ہیں سب بکواس کرتے ہیں, اندر کچھ اور ہے, جو منہ سے کہہ دیں وہ دل میں نہیں ہے. اسلام بہترین مذہب, قرآن بہترین مذہب, کیوں نہیں مان رہے؟ شوہر گھر سے باہر گئے, گھر باہر گیا تھا اور گھر کے اندر آیا, آ کر کہنے لگا بازار میں بہترین آم تھے, بی مجھے کیوں نہیں لائے؟ نہیں بہت اچھے تھے. کیا کہے گی؟ کچھ ہے تمہیں عقل؟ باہر بازار میں آم اچھے, نارنگی اچھی, فلاں اچھا, اچھا کہنے سے کام چل جائے گا؟ نہیں. ابھی آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, ابھی یہ سننے کا حق ادا نہیں ہوا. کسی نے کہہ دیا کہ اسلام بہترین مذہب ہے اور مسلمان بدترین قوم ہے, وہ جانتے بھی ہیں آپ لوگ, علماء نے اس کے کہنے کو ناجائز بتایا ہے, اس لیے کہ اس نے یہ کہا اسلام بہترین مذہب ہے, اس نے رشوت دی ہے تاکہ دوسرا جملہ سننے کے لیے تیار ہو جاؤ. اس کے بغیر اگر صرف کہتا مسلمان بدترین قوم ہے تو مسلمان کھڑے ہو جاتے. رشوت صرف پیسے کی نہیں ہوتی, ذہنی رشوت بھی ہوتی ہے.